سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سکون دل در مجلس اہل دل۔
سوائے تیرے کوئی ٹھکانا
جو عارضی ہو تو اس کو
بل سے بل ہے مست و شیدا مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں نہ مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در پر مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در سمین دل سے نہ کیوں بنا تم کے در کو میں اپنا مسکن سمین دل سے نہ کیوں بنا مجھے
ترقی چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، فنون چاہتا ہے، اور کوئی آدمی دنیا کی رنگینیوں اور عیش و عشرت کی جستجو میں رہتا ہے، کوئی آدمی اچھے کپڑوں کا مشتاق ہوتا ہے، کوئی آدمی اچھے کھانے پینے پہ زیادہ زور دیتا ہے، مختلف محابیب ہیں، محابیب محبوب کی جمع ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو آخرت کی فکر کا حق ہو، اور ان میں بھی درجات ہیں۔ تو جو عارفین کاملین اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی جستجو، ان کا شوق اور ان کی تمام تر فکریں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے وصل چاہتے ہیں، ملاقات چاہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بالشوق الی لقائک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوق کا اظہار فرمایا کہ اللہ میں آپ سے اپنی لقاء کا شوق مانگتا ہوں، وہ طلب مانگتا ہوں۔ ہر ایک کا محبوب الگ ہے، اس کی جستجو الگ ہے، اس کی منزل کچھ اور ہے۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، یہ دنیا کی زندگی اور اس میں جو کچھ بھی ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے اور افسانہ بن جانے والا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد ہمیں یہاں کی خوشیاں، یہاں کے غم، یہاں کی فکریں، یہاں کی صلاحیتیں، قابلیتیں، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، یاد بھی نہیں آئے گا، خیال بھی نہیں گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو اس ایک آدمی کو غوطہ دیں گے، بہت ہی مختصر لمحے کے لیے لمحہ جہنم کے اندر، فوراً ہی وہ باہر آ جائے گا، بس ایک دفعہ جائے گا اور نکل آئے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تیری دنیا میں زندگی کیسے گزری. اس شخص کی زندگی دنیا میں پریشانی پریشانی میں گزری، غم ہی غم میں گزرا، مصیبتوں آفتوں میں فاقوں میں گزرا، ساری زندگی اس نے مصیبت اٹھائی. تو کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھا، کیونکہ جہنم کا جو غم دیکھ لیا، تکلیف دیکھ لی، اس کے آگے وہ دنیا کو بھولی ہے کہ ساری زندگی میں نے 60-70 سال کی زندگی مصیبتوں میں پریشانیوں میں گزاری. اسی طرح ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت سے رکھا ہوگا، اس نے کبھی غم دیکھا ہی نہ ہوگا، غم کسی کہتے ہوئے جانتے. اس کو غوطہ دیا جائے گا جنت میں اور پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں تو نے کیا کیا عیش کیا. کہے گا کہ اللہ میں نے تو عیش کا نام بھی نہیں لیا، دیکھا بھی نہیں میں نے عیش کسے کہتے. یعنی کہ جنت کی نعمتیں ایک لمحے کے اندر اس کو وہاں ایسا عیش اور سکون اور آرام مل جائے گا کہ دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھول جائے گا. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو لات مار دیں یا دنیا کے حلال مزے سے کرارا کشی اختیار کر لیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنے حلال مزے ہیں سب پورے کر لو، لیکن حرام ایک بھی نہ کرو، حرام کے قریب بھی نہ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتق المحارم تکن عابد الناس. بس یہ بات لوگ بہت کم ہلکا لیتے ہیں اس کو، یہ حرام سے بچ جانے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑی عبادت کا درجہ دیا ہے. اور گزشتہ مجلس میں میں عرض کر چکا ہوں متعدد مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں. معلوم ہوا کہ نیکی اور چیز ہے، تقوی اور چیز ہے، اور تقوی کو مقدم فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ تقوی تمام نفلی عبادات سے زیادہ اہم ہے. نفلی عبادت کوئی نہ کرے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک انسان کوئی نفلی عبادت نہیں کرتا لیکن کامل تقوی کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر خطا ہو جاتی ہے تو ایسی توبہ کرتا ہے کہ پہلے سے زیادہ درجہ اس کا بڑھ جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے اور جس جیسی اس کی توبہ ہوتی ہے اسی قدر اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس درجے پر پہلے تھا خطا ہونے سے پہلے، خطا ہونے کے بعد ایسے درجے کی توبہ کی، ایسا آنسو آیا. ایک بزرگ کہتے ہیں گر سگی کر دین اے شیرا فہیں، شیر ماں مغمار برما ہی کہیں، آفتابا بازو چو کر لو ہی میں، شب پرستی اور خفاشی می کنے، پیش نور آفتاب خوش مساو، رہنمائی جس تن شمو چرا، بے گما کر کے ادب باشد زما، کفر نعمت باشد و فعل ہوا، اے خدا ای بندلا رسوا مکن، گر بدن من سر من پیدا مکن. فرماتے ہیں کہ اللہ اگر ہم نے زندگی بھر نالائقیاں کی، کتا پن کیا، یعنی آپ کی نافرمانیاں کی، زندگی بھر نافرمانی کرتے رہے، اے شیر آفرین شیر کے پیدا کرنے والے، گر سگی کر دیں اے شیر آفرین، اے شیر کے خالق ہم نے کتا پن کیا زندگی بھر، آپ سے منہ موڑے رہے ہیں، ملاؤں کی باتوں پہ ہنستے رہے ہیں، ان کو ہلکا جانتے رہے ہیں، نالائقیاں کرتے رہے. اب یہ مصیبتیں اور آفتیں جو شیر کی طرح ہم پر آ رہی ہیں تو ہماری کمی اپنی کمین گاہ سے شیر کو ہم پر مسلط نہ فرمائی، ہماری نالائقیوں پر آفتوں اور مصیبتوں کا عذاب نہ بھیجیے. ہاں شیر ماں مجمار برما جی کمی، اپنے کمین گاہ سے شیر ہمارے سر پر مسلط نہ کیجیے. ایک شیر مسلط ہو جاتا ہے عذاب کا، آفتوں کا، مصیبتوں کا، روزی کی تنگی کا، اور ایک شیر مسلط ہو جاتا ہے مزید گناہوں کے اوپر ڈٹائی کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. کہ داغ لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے, گناہ سرکشی سے داغ نہیں آتے, تو پھر مزید ان پر گناہوں کا عذاب آتا ہے. عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ قحط پڑ گیا, تنگی آ گئی, بیمار پڑ گئے, بلکہ گناہوں کا بھی عذاب آ جاتا ہے کہ گناہ میں مزید جری ہو جاتا ہے, بہادر ہو جاتا ہے, اس طرح سے مزید عذاب کا مستحق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سنستغرقہم من حیث لا یعلمون, ان کافروں کو ہم ڈھیل دیتے ہیں مگر ان کو اس کا خوف نہیں, اس کو معلوم نہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے. وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کے نشے سے چور ہو جاتے ہیں, پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. میرے دوستوں, تو غرض یہ کہ یہ عذاب آ جاتا ہے. اب بزرگ یہ رو رہے ہیں کہ اللہ ہم پر ایسا شیر مسلط نہ کیجیے ہماری شامت عمل کی وجہ سے, اور آفتابہ بازو چور کر لو ایمین شب پرستی ہو خفاشی میں کنے. جب آفتاب چمک رہا ہے, نصف النہار کا سورج چمک رہا ہے, روشنی ہر جگہ روشنی موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ سورج کی ایسی روشنی ہے کہ کروڑوں کروڑوں پاور کا بلب بھی اگر ایجاد کر کے لگا دیا جائے سورج جیسی روشنی نہیں ہو سکتی, لیکن سورج نکل آتا ہے سارے جہان کو روشن کر دیتا ہے, ایک ایک سوئی نظر آنے لگ جاتی ہے, ایسی روشنی اس کی ہے. بہرحال جب سورج اس آفتاب سے چمک رہا ہو, تو اس درمیان میں اگر کوئی موم بتی جلائے اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہے, کیسی حماقت ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو حسین چہرے ہیں, یہ جو شکلیں ہیں جن کو آپ نے دیکھنے کو حرام فرما لیا ہے, آپ کے نور اور آپ کے جمال کے ہوتے ہوئے ہم ان شکلوں میں پھنس گئے, تو اے خدا یہ ہم نے کیسا حماقت کا کام کیا. آفتاب اور تاج جو قبلو ہے میں شب پرستی اور خفاشی میں کن, ہم شب پرستی کرتے رہے, یعنی ہمارے دن اور رات گناہوں میں لت پت رہے ہیں اور ہم آپ سے غافل رہے ہیں. اور خفاشی کہتے ہیں, خفاش کہتے ہیں کہ چمگادڑ کو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چمگادڑ جو ہے اس کو روشنی پسند نہیں, اندھیرے میں رہتا ہے, اور روشنی سے دشمنی کی سزا اس کو یہ ملی کہ وہ الٹا لٹکتا ہے. چمگادڑ جب بھی طرف میں لٹکتا ہے الٹا لٹکتا ہے, اور فرمایا کہ جس منہ سے وہ کھاتا ہے اسی منہ سے ایگزٹ بھی کرتا ہے, پیخانا بھی اسی منہ سے نکالتا ہے. مراد یہ ہے کہ خفاش سے تجویز یہ دیتے ہیں کہ اسی منہ سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور اسی جسم اور منہ سے ہم گناہوں کا پیخانا بھی کھاتے ہیں. تو یہ گناہ پیشاب پیخانے سے بھی بدتر ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ گناہ سے نفرت دلانے کے لیے اس طرح سے فرما دیتے کہ معمولی گناہ کو بھی گناہ, معمولی مت سمجھو, گناہ کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ چھوٹا گناہ اسرار کے ساتھ, ہاں لا صغیرتا مال اسرار, لا صغیرتا مال اسرار ولا کبیرتا مال استغفار, یہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر اسرار کے ساتھ ہو. اور اسرار شرعی اس کو کہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ہے, گناہ سے گناہ کیے چلے جا رہے, تو چھوٹا گناہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے, صغیرہ نہیں رہتا. اسی طرح اگر کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا لیکن اسی درجے کی توبہ پڑ لی, معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا, عزم کر لیا, شرمندہ ہو گیا اور گناہ کو فوراً گناہ سے الگ ہو گیا, تو یہ پھر کبیرہ نہیں رہتا, معاف ہو جاتا ہے. لا صغیرت مال لا صغیرت مال اسرار ولا کبیرت مال استغفار. غرض یہ کہ یہ خفاش جو ہے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اسی منہ سے پیخانا بھی نکالتا ہے, اور فرمایا کہ اس کو روشنی کی دشمنی کی یہ سزا ملی, یعنی اللہ سے دوری کی یہ سزا ہے کہ گناہوں کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ سے اعراض کرنا, اللہ والوں سے اعراض کرنا, اپنی اصلاح سے غفلت برتنا, یہ بعض اوقات پھر اس طرح پکڑ کا باعث ہوتا ہے. آفتابہ بعض قبلو ایمین شب پرستی ہو خفاشی میں کنے, پیش نور آفتاب خوش مصاب رہنمائی جست شمو چرا, یا آپ کا آفتاب چمک رہا ہے لیکن ہم ان حسینوں میں وہ نور اور وہ روشنیاں دیکھنا چاہ رہے ہیں, جو مردہ ہونے والی ہیں، جو سونے میں بننے والی لاشیں ہیں، ہم ان سے جی لگا رہے ہیں، آپ کے آفتاب کے چمکتے ہوئے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بے گما کر کے ادب باشد سے میری طرف سے انتہائی بے ادبی، انتہائی نالائقی کی بات ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں ان چمچماتے ہوئے چراغوں کو سے رہنمائی چاہ رہا ہوں اور ان کے اوپر اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہوں۔ اور بے گما کر کے ادب باشد ذما کفر نعمت باشد و فعل ہوا، یہ صرف اور صرف اپنی ہوا پرستی ہے، نفس پرستی ہے اور کفر نعمت ہے۔ یعنی جب ایک نعمت موجود ہو، ایک بزرگ دھوپ میں نماز پڑھ رہے تھے جبکہ سایہ موجود تھا، تو کسی عارف نے دیکھ کر کہا کہ یہ شخص جلد کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کیونکہ نعمت کو چھوڑ کر یہ دھوپ میں نماز پڑھے، ان کا خیال یہ تھا کہ میں مشقت میں نماز پڑھوں گا، پسینے نکلیں گے، اس میں زیادہ ثواب ہوگا، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عظمت پر عمل کرتے تھے، بیمار ہو گئے تو وضو ہی کرتے تھے جبکہ تیمم ان کو جائز تھا۔ تیمم کے لیے جائز ہونے کا یہ معاملہ ہے کہ اگر بیماری دیر سے اچھی ہونے کا ڈاکٹر، دیندار ڈاکٹر ہے، وہ کہہ دے کہ آپ کی بیماری دیر سے اچھی ہوگی اگر آپ نے پانی سے وضو کیا، پانی آپ کے لیے نقصان دہ، یا تو دیر سے اچھی ہوگی یا بیماری بڑھ جائے گی، تو دونوں حالتوں میں تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عظیمت پر عمل کرتے تھے کہ وہ ان سے تیمم کو ہلکا سمجھتے تھے اور وضو کو، نہیں وضو کرنے کی مشقت اٹھاتے تھے۔ حضرت مولانا گنگوئی، حضرت مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی سے وضو کر رہے ہیں بیماری کی حالت میں، انہوں نے فرمایا کہ عظیمت سے بہتر آپ کے لیے رخصت پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو رخصت پر عمل کرنا پسند ہے، اور عظیمت پر عمل کرنے میں بہادری کا دعویٰ ہے کہ ہم بہادر ہیں، مشقت اٹھا سکتے ہیں، اس کو مزید مصیبت آ سکتی ہے۔ پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی رجوع کیا اور تیمم کرنا شروع کیا۔ غرض یہ کہ نعمت کے ہوتے ہوئے اس کا کفران، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ہوا پرستی ہے، نفس پرستی ہے۔ تو پھر نعمت باشد و فعل ہوا، اے خدا این بند آ رہا سلامت ہوں جب بدم منصور من پیدا مکوں، اے اللہ مجھ کو میری شامت عمل کی وجہ سے رسوا نہ کیجیے۔ رسوائی کی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک آدمی جب گناہوں پر اقرار کرتا ہے باز نہیں آتا تو پھر اس کو دنیا میں بھی رسوائی کی سزا ملتی ہے، یہ جب کوئی آدمی نیک ہوتا ہے تو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو طلب فرماتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام ساتویں آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی اسے محبت کرو۔ ساتویں آسمان والے چھٹے پہ آتے ہیں، ان کو اعلان کرتے ہیں، چھٹے والے پانچویں پہ، یہاں تک کہ آسمان دنیا کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان تک یہ اعلان پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی اسے محبت کرو۔ اور پھر وہ فرشتے دنیا میں آتے ہیں، مخلوق کو الہام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھائی کون بات کر رہا ہے، آواز نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو نگران رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جہاں شیطان گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے طور پر فرشتہ نیکی کا الہام بھی کرتا ہے، جس کو ہم ضمیر سے تعریف کرتے کہتے ہیں میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، تو فرشتہ الہام کرتا ہے۔ ایک بچے کو اپنے ساتھ بٹھائی، بھائی تم یہ کھلونا بعد میں کھیلنا، تو وہ فرشتہ الہام کرتا ہے کہ نہیں یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ جب فرشتے مخلوق کو الہام کرتے ہیں تو مخلوق میں اس کی عزت ہو جاتی ہے، مخلوق بےکل ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی لوگ جوتیاں اٹھانا اپنا سفر سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں، ان کی کوئی معمولی خدمت ہوتی ہے اس کو سر انجام دے کے خوش ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی گناہوں پر اصرار کرتا ہے تو اسی طرح مخلوق کے دل میں اس کی عزت جاتی رہتی ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ ایک رسوائی آخرت کی بھی رسوائی ہے۔ میرے دوستوں، کافروں کو جب یہ محشر کا وقت آئے گا اور وہ ہزار برس کا وقت ہوگا، یہ ایک دن ہزار برس کے برابر ہوگا، تو تو اس وقت کافروں کو جلدی لگے گی کسی طرح یہ ہماری رسوائی ختم ہو جائے. ان کو جو رسوائی وہاں محسوس ہوگی محشر کے میدان میں کہ تمام مسلمانوں کو کل مغرور انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل کر دیں. اور یہاں جو وہ کفار بڑی بڑی جٹائیاں کرتے تھے, اپنے آپ کو سردار کہتے تھے اور سرداری کرتے تھے, بڑے بنے ہوئے ہوتے تھے, سربراہ مملکت تھے, اب ان کو وہاں جو ذلت محسوس ہوگی تو جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں رسوائی ان کو زیادہ تکلیف دے رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ رکھے. رسوائی ایسی بری چیز ہے. ایک بزرگ کی بات مجھے مضبوط یاد آ گیا جو میرے شہر شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب کا ہم پر کاتب نے حکیم الامت کے مضبوطات سے پڑھ کر سنایا تھا. اردو میں فرمایا کہ ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا. کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جس جس گناہ کا اعتراف کر لو گے معاف کر دیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے. تو فرمایا کہ میں نے سب گناہوں کا اعتراف کر لیا اور وہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن ایک گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے اتنی شرم آ رہی ہے کہ میں دوزخ میں جانے کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں. اتنی مجھے ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں اللہ تعالیٰ سے فلاں گناہ کا اعتراف کیسے کروں. پوچھا وہ کیا بات تھی. کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھ لیا تھا, اس گناہ کا اعتراف کرتے آج مجھے اتنی رسوائی ہو رہی ہے, محسوس ہو رہی ہے کہ جہنم میں جانے کو اس سے بہتر سمجھ رہا ہوں. کیا سمجھتے ہیں رسوائی کو بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ستاری فرمائے, ہمارے اہموں کی ستاری فرمائے. بدنے گائی کو کیا سمجھتے ہیں, معمولی بھائی دیکھ لیا کوئی بات نہیں بھائی. زنا ہے آنکھوں کا اور قرآن پاک نے واضح حکم ہے نگاہ کی حفاظت کا. اور اتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا نہیں فرمائی طائف کے کفار کے لیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کی انتہا کر دی تھی, یہاں تک کہ آسمان رونے لگا اور فرشتے اللہ کے حکم سے حاضر ہوا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, آپ حکم دو میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ مجھے پہچانتے نہیں, ان کو مت مارو, شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اس شخص کے لیے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جو دیکھتا ہے جو دکھاتا ہے, جو دیکھتی ہے جو دکھاتی ہے, دونوں پر, دیکھنے والے پر بھی چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, چاہے دکھانے والا مرد ہو عورت ہو. مردوں کو بھی اپنی زیبائش کا شوق ہوتا ہے. آج کل طرح طرح کے فیشن کر رہے ہیں, انگریزی بال تو کٹتے ہی تھے, پھر بیچ میں سے گنجے ہو گئے بنمانس کی طرح, اب چوٹیاں بھی رکھ لیتے ہیں عورتوں کی طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ جو شخص جو مرد عورت کی حیثیت بنائے گا اس پر لعنت ہے, اور اسی طرح جو عورت مردوں کی حیثیت بنائے گی اس پر لعنت ہے. لیکن آج کل مردوں کو بھی جو ہے کڑے پہن رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کون سا بینڈ ہوتا ہے, لمبے بال رکھ کے وہ بینڈ لگاتے ہیں اور بھنگیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں کئی دفعہ چکرا گیا, دیکھا تو اس پر ہمارا پڑوسی گنجا کی کچرا اٹھانے والا آدمی ہے, بس ہیئر بیلٹ لگائے ہوا عجیب سے بال اس کے. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کسی کی شکل کی حقارت مقصود نہیں, لیکن اس فیل کی حقارت ہے کہ جو وہ کر رہا ہے. غرض یہ کہ یہ رسوائی جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے, یہ عذاب سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو غرض وہ اللہ سے رو رہے تھے, بات یہاں سے چلی تھی کہ انسان توبہ ایسی کر لے کہ اللہ تعالیٰ کو منا لے تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس کا درجہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو رو رہے تھے کہ خدا میری شامت عمل کی وجہ سے مجھے رسوا نہ ہونے دیجیے, گر بدن منصر من پیدا ہوں, اگرچہ میں جو ہے جانتا ہوں کہ میں ساری مخلوق میں سب سے برا نہیں ہوں, لیکن آپ میری ستاری فرمائیے رسوا نہ فرمائیے. تو غرض یہ کہ توبہ کرنے سے تو انسان پہلے سے زیادہ اللہ کا محبوب بھی ہو سکتا ہے. تو غرض یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے, مگر اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور پھر نیکوکاروں کے بھی ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ولایت کو تقوی سے جوڑا ہے کہ ان اولیاء الا المتقون، کہ میرا کوئی ولی نہیں مگر متقی ہو. میرے شاید فرماتے کہ الا المتحجبون نہیں فرمایا، الا النافلون نہیں فرمایا، کہ نفل پڑھنے والے زیادہ ہیں، تحجب پڑھنے والے میرے قریب زیادہ ہیں. بڑے کسی سے پوچھو بھائی آپ کے معمولات کیا ہیں، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں تحجب بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، ہر رات مجھے بہت فخر سے بتاتے ہیں. حالانکہ اس میں ناز اور تکبر جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے اور کتنی خوشیاں اس کو رکھنی چاہیے، لیکن نہیں، اعلان کرتے پھرتے ہیں. دس کے مگر اور قید کتنے ہیں. میرے شہر نے فرمایا کہ بعضوں کا صبح وہ اونگ رہے ہیں، لال آنکھیں ہو رہی ہیں، بھائی کیا بات ہے؟ اس میں اظہار ہے کہ رات کے جاگے ہوئے ہیں، بڑی عبادت گزار آدمی ہیں. یہ بھی مکر ہے نفس کا، اس طرح بھی اظہار کرتا ہے کہ اپنی عبادت، اور اس طرح عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. یہ شرک کے خفی کہلاتا ہے، دکھلاوے کے لیے. آج جاگے تو ہیں لیکن صبح جو ہے وہ لال آنکھیں ہو رہی ہیں اور اونگ آ رہی ہے، کیا بات ہے صاحب؟ وہاں وہ رات کو اصل میں تہجد پڑی تھی نا. یہ اس طرح سے میرے شہر فرمایا کہ ایک شخص نے ایک مہمان آیا اور اس کو اپنے نوکر سے کہا اس نے کہ ان کو مہمان کو اس سرائی سے پانی پلاؤ جو میں دوسرے حجی میں لایا تھا. اب وہ معلوم فرمایا حکیم الامت نے کہ اس نے ایک جملے کے اندر دونوں حج کا سوال ظاہر کر دیا. اپنی عبادات کو خفیہ رکھیں، کس کس طرح سے نفس کے مکر اور قید ہوتے ہیں. یہ سب تقویٰ سے ہی متعلق ہیں، کہ اگر بات کو کنٹرول کرنا سیکھ لے، زبان پر کنٹرول سیکھ لے، دل پر کنٹرول سیکھ لے. اصل چیز تو دل ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ان نفل جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. یہ خبردار، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوٹڑا ہے، اور اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو سارے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر اس میں فساد پیدا ہوگا سارے جسم میں فساد پیدا ہو جائے گا. خبردار، وہ دل ہے. دل، ہاں، دل کا رز کیا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا وہ بامراد ہو گیا. قد افلح، افلح سلام سے ہے، اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عربی زبان میں فلاح سے زیادہ بلیغ کوئی لفظ نہیں ہے، اور اس کی تشریح میں فرمایا تھا تفوزون فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہان کی کامیابی اس ایک لفظ فلاح میں. فلاح جس کو ہم کہتے ہیں نا حیال الصلاح کے بعد حیال الفلاح، فلاح کی طرف آ جاؤ تو نماز کی طرف آنا دونوں جہان کی کامیابی ہے، دونوں جہان کی. اب نماز بھی ہماری وہ نماز ہو جو واقعی کامیابی دلانے والی ہو. اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ دامت برکاتہم اس بات پر زور دیتے رہے کہ جب ہم مانگتے ہیں تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اقامت صلاح، اقامت صلاح، نماز قائم کرو. ایک لفظی ترجمہ کہے کہ نماز کھڑی کھڑی کرو، لیکن اصل میں اقامت صلاح کیا چیز ہے؟ کہ نماز کو اس کے تمام آداب اور تمام سنن، تمام مستحبات کے ساتھ توجہ کے ساتھ حضوری الی اللہ کی طرح پھر نماز پڑھو اس کے آداب کے ساتھ، کہ وہ اس طرح پڑھی جائے نماز کہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ہے اقامت صلاح. خالی نماز میں کھڑے ہو گئے اور اپنے بالوں کو درست کر رہے ہیں، ٹوپی کو درست کر رہے ہیں، یا بغیر ٹوپی کے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، آداب کے خلاف ہے. سر ڈھک کر نماز پڑھنا چاہیے مگر بغیر ٹوپی کے پھر رہے ہیں. ٹوپی پہ یاد آیا کہ نواب صاحب کے یہاں دعوت تھی، اس میں شاعر بھی ہوتے تھے نوابوں کی مدح و تعریف کرنے کے لیے، ان کے قصیدے کہنے کے لیے شاعر بھی ضرور حاضر رہتے تھے، خوشامدی لوگ بھی حاضر رہتے تھے. تو جو ہے وہ نواب صاحب جو ہے ننگے سر بیٹھے ہوئے تھے، اور شاعر اس زمانے میں ہر لوگ جو ہے وہ سر ڈھک کے رہا کرتے تھے، انگریزی پڑھانے والے بھی سر ڈھک کے رہا کرتے تھے. غرض یہ کہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو ہاں شاعر صاحب جو ہے ننگے سر تھے، شاعر ننگے سر تھے. تو وہ کیا ہوا کہ دعوت کے دوران نواب صاحب کو ناگوار گزرا، انہوں نے چپکے سے شاعر کے سر پہ چپٹ لگا دی. تو مگر شاعر نے دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ نواب صاحب کی حرکت ہے، تو اس نے زور سے کہا کہ اللہ بخشے، میرے والد صاحب کو فرمایا کرتے تھے کہ ننگے سر کھانا نہ کھانا ورنہ شیطان چپٹ لگا دیتا ہے. تو اب نواب صاحب کو اتنا ناگوار گزرا کہ انہوں نے دربار سے نکال دیا، اس کی شامت آ گئی. غرض یہ کہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ بجا لانا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں, اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ تقویٰ کے بہت درجات ہوتے ہیں, یہ بے انتہا درجات ہیں. یہ نہیں کہ بھئی اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ اب تقویٰ کا آگے کوئی درجہ نہیں. جس قدر گڑ اتنا میٹھا, تو تقویٰ کے درجات ہی درجات ہیں. جس قدر ترقی کر لے, جیسے ایک سفیدی ہے وہ ایک اس سے اچھی سفیدی ہے, ایک اس سے اچھی سفیدی, کوئی انتہا نہیں ہے. تو اسی طرح تقویٰ کے بھی درجات ہیں, متفاوت ہیں, درجات ہوتے ہیں. تو تقویٰ کو اختیار کرنا یہ نہیں ہے کہ بس بس کام ہو گیا. آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں بھائی, زبان کی بھی حفاظت ضروری ہے, ہاتھ پاؤں کی حفاظت بھی ضروری ہے, کان کی حفاظت بھی ضروری ہے, اور سب کام دل سے ہوتا ہے. دل میں اگر دل کی اصلاح ہو گئی, باطن کی اصلاح ہو گئی. فرمایا دیکھو ظاہر کی بھی اہمیت ہے اور باطن کی بھی اہمیت ہے. دیکھو اگر عمدہ کپڑے پہن کے دعوت میں جا رہے ہیں اور بچے کی ذرا سی روشنائی قلم کی اس میں چھینٹے آ گئی کپڑوں کے اوپر, تو دل میلا ہو جاتا ہے, دل مقدر ہو جاتا ہے, ظاہر کا اثر باطن پہ آ گیا. اسی طرح فرمایا کہ کوئی شخص کے چہرے کے اوپر تھوڑے گھنسیاں نکلے ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھیں گے کہ بھائی اس کے خون میں فساد ہے. باطن ظاہر سے باطن کا پتہ چل گیا کہ اس کا ظاہر خراب ہے, اس کی وجہ سے اس سے معلوم ہوا کہ اس کا باطن خراب ہے. تو ظاہر اور باطن دونوں لازم و ملزوم ہیں, ظاہر کی بھی اصلاح ہو اور باطن کی بھی اصلاح ہو. وَبَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو, باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی اصلاح ہو گئی تو سارے جسم کی اصلاح. کیا مطلب؟ کہ پھر آنکھ وہیں دیکھے گی. اگر دل کی اصلاح ہو گئی, دل میں خدا کا خوف, خدا کی محبت آ گئی اور بری عادتیں چھوڑ دیں, اب آنکھ وہیں اٹھے گی جہاں اللہ کی مرضی ہوگی, اب کان وہی بات سنے گا جو اللہ کی مرضی ہوگی, اب ہاتھ وہیں اٹھے گا, اسی طرف جائے گا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ کی مرضی کے خلاف ہاتھ بھی نہیں ہلائے گا. اسی طرح زبان ہے, آنکھ کے بعد زبان سے سب سے زیادہ جلدی گناہ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں, غیبت ہو جاتی ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. اسی سے کسی آدمی کے دل کو چھین لیتا ہے, بیوی کے دل کو چھین لیتا ہے, جا کے کچھ بات سنا دیتا ہے. بعض لوگ تانے دیتے ہیں بیویوں کو, کیا لائی ہو تم اپنے سسرال, اپنے میکے سے, کیا یہ کپڑے لائی ہو, اور نہ سونا لائی ہو, نہ زیور لائی ہو, نہ بولا. ارے بھائی تم نے مال سے شادی کیا ہے یا لڑکی سے شادی کی ہے؟ تو مال کا گٹتا ہے کہ تو عورت کو تانے دے رہا ہے کہ تم یہ لائی ہو, وہ نہیں لائی ہو, تمہارے ماں باپ نے کیا دیا تم کو. مختلف باتیں لوگ بیوی کو ستاتے ہیں, تکلیف دے دیتے ہیں. تو یہ زبان کے گناہ ہیں, تانا دے دینا کسی کو, زبان سے تکلیف پہنچا دینا, گالی دے دینا, غیبت کر دینا, یہ سب گناہ زبان کے ہیں. اسی طرح زبان سے اپنی عبادت, نفلی عبادت کو اظہار کر دینا, یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے. فضول باتیں کرنا, لایانی باتیں کر لینا, یہ اصلاح اخلاق رسالہ ہے. اس میں زبان کی 20 آفتوں کا ذکر, 20 طریقے سے زبان گناہ کر سکتی ہے. اب بتائیے ہم کو کتنے طریقے معلوم ہیں اور کتنے طریقوں پر ہمارا عمل ہے. تو تقویٰ نہیں ہے, تہجد بھی ہے, تو تسبیحات کی ہزار گانے کی ہے, اور تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں لوگ, اور جو ہے وہ پڑھا بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن عمل دیکھو بھائی آپ کیا کرتے ہیں. یہ غیبت بھی چل رہی ہے اور بدگوانیاں بھی چل رہی ہیں, اور موبائلوں کے اوپر جو ہے وہ تو کیا کہوں, کیا کہوں کہ اس کے اوپر کیا کچھ چل رہا ہے, اس کے اوپر خبریں بھی ہو رہی ہیں اور گانے بھی ہو رہے ہیں, ڈرامے بھی چل رہے ہیں, اور جو زیادہ حد سے بڑے ہوئے ہیں وہ گندی فلمیں, گندی چیزیں بھی اس کے اندر دیکھتے رہتے ہیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو بچتے بھی ہیں وہ فضول اور لو کام سے تو بچ ہی نہیں پاتے. فضول اور لو کام, یہ موبائل کیا ہے, مجموعہ ہے خرابیوں کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. غرض میرے دوستو قلب کی اصلاح ہو جائے. اصل چیز نفس کو مہذب بنانا ہے, نفس کو تہذیب دینا ہے. ہاتھ میں ہو دنیا لیکن اس سے متاثر نہ ہو, دل میں دنیا نہ ہو, یہی قلب کی اصلاح ہے. اسی لیے رسالہ اصلاح اخلاق ہے, اس کا ہم مطالعہ کریں. اور یہی چیز بیٹھتی دیور میں بھی ہے, اس میں عنوان ہے آداب کے سنوارنے کا بیان, آداب کے سنوارنے کا بیان. اور بچیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو میں تعلیم دیتا ہوں کہ بہشتی زیور جو واقعی اس میں بامسما ہے, بہشتی زیور کہ وہ واقعی بہشت کا زیور ہے, تو اس کے اوپر اگر عمل ہو گیا تو خدا کی قسم گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. کچھ لوگوں نے عمل کیا لیکن درمیان میں چھوڑ دیا, مشکل سمجھ کے چھوڑ دیا کہ بھئی اتنا کام تو ہم نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں بھئی ایک ایک قدم کر کے ایک ایک چیز کو عادت بناتے جاؤ, تھوڑے دن میں انشاءاللہ بڑا کام ہو جائے گا. اور دل قسم کھا کر کہہ سکے گا کہ واقعی پہلے ہم عذاب میں تھے اور جنت میں آ گئے. وہ جنت کا ماحول گھر کے اندر ہو جاتا ہے. اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں. اپنے نفس کو مٹانا ہے, نفس کی یعنی انا کو فنا کرنا ہے, یہ ذرا مشکل کام ہے. تو یہ ساری جتنی باتیں میں نے عرض کی وہ اس لیے عرض کی ہیں کہ ہم تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اہل تقوی سے تعلق رکھیں, اہل محبت سے تعلق رکھیں. اس کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ تقوی حاصل کرنے کا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یعنی جتنی صحبت ہوگی اولیاء اللہ کی اسی قدر تقوی زندگیوں کے اندر آتا ہے. اکیلے آدمی کتنا مجاہدہ کر لے, کتنی کتابیں پڑھ لے, کتنے مضمونات پڑھ لے, اللہ کا قاعدہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. تقوی ملتا ہے تقوی والے سے, اللہ ملتا ہے اللہ والے سے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ حضرت کے شیخ فرماتے تھے کہ میاں حکیم اختر, یوں تو دین کا راستہ بڑا مشکل ہے لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. اور فرماتے تھے کہ امرود ملتا ہے امرود والے سے, دودھ ملتا ہے دودھ والے سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, تو اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. یہ ہے راستہ. ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل فرما دیتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی, اپنا خون بہانے کی. اللہ تعالیٰ کی معروف ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا دین کے لیے. آپ نے دین سکھایا, صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے تابعین کو سکھایا, تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا. آج ہمارے دلوں میں جو ایمان و اسلام جس حالت میں بھی ہے, سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و برکات و انوارات ہیں جو ہمیں صحابہ اور تابعین اور اولیاء اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچے. تو ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. تو صحبت کا اہتمام, اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حق کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشینت با حضور اولیاء, کہ جو تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ممکن نہیں, مگر اس کا بدل یہ ہے کہ تم اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو تو گویا تم اللہ کے ہم نشین ہو. تو ان کے قلب میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے, ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ ملتا ہے, اور اللہ ملتا ہے تقویٰ سے, یعنی وہ متقی ہوتے ہیں, گناہ سے بچتے ہیں. ان کی صحبت میں رہ کر جو ہے متقی ہو جاتا ہے. جیسے پہلے زمانے میں سنتے تھے کہ پتھر پارس پتھر ہوتا ہے, جو چیز اس کو ٹچ ہو جاتی ہے, لوہا ٹچ ہو جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. تو لوہے نے پارس سے پوچھا کہ تو سونا کیسے بناتا ہے, اس نے کہا تو مجھ سے سوال نہ کر, ٹچ ہو کر دیکھ لے بس سونا بن جائے گا. تو یہ اللہ والوں کے ساتھ رہ کر دیکھ لو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کسی دنیا دار بادشاہ کے ساتھ رہ کے دیکھ لو, 6 مہینے کسی فلم اسٹار کے ساتھ رہ کے دیکھ لو, ایسوسیٹ کی زندگی والے کے ساتھ رہ کے دیکھ لو, لیکن تم 6 مہینے کسی اللہ والے کے ساتھ رہ کے دیکھ لو تو تمہیں فرق معلوم ہو جائے گا کہ سکون کہاں ہے اور تقویٰ کہاں ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ, انسانیت کا طریقہ کہاں ہے. میرے شیخ کہاں کرتا تم سب سے زیادہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تم عابد ہو, زاہد ہو, شیخ ہو, بڑے شیخ المشائخ بن گئے, لیکن یہ بتاؤ کہ تم انسان بھی ہو کہ نہیں, انسانیت بھی ہے تمہارے اندر کہ نہیں. ہاں, زبان سے تکلیف پہنچا دینا, آنکھوں کو خراب کرنا, یہ چل رہا ہے. تعجب بھی چل رہی ہے, رازانے کی تصویر بھی چل رہی ہے, مسلح پہ بھی بیٹھے ہیں, رو بھی رہے ہیں, لیکن گناہوں سے اجتناب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو کامل تقویٰ والی حیات نصیب فرمائے, اور اپنی مناسبت کے شہر سے جلد از جلد تعلق کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے حالات کی اطلاع اور تجاویز کی اطلاع کی توفیق نصیب فرمائے. مشاورت سے سب کام کریں, ذکر اللہ بھی کریں تو مشورہ کریں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت جب یہ کام ذکر سے بنتا ہے تو اس میں شہر کی کیا ضرورت ہے, ذکر کرتے رہے ہیں خود ہی, فرمایا کہ ہاں بھائی کام تو ذکر ہی سے بنتا ہے، کام تو تلوار ہی سے بنتا ہے، لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اپنے حالات کو، اپنی شخصیت کو کسی کی پابندی میں، کسی کے اختیار میں دے دو. کہ بانسری جب بجاتا ہے، بانسری تو بجانا حرام ہے، لیکن ایک مثال کے لیے ہے کہ بانسری بجتی جب ہی ہے جب کسی کے منہ میں ہوتی ہے، وہ بجاتا ہے بانسری. تو اپنے آپ کو کسی شیخ کے، کامل شیخ کے حوالے کر دیں اور اس کی مشوروں کی اتباع کریں، تھوڑے ہی عرصے کے اندر انشاءاللہ تعالی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، سکون میں اثر ہو جاتا ہے اور زندگی راہ راست پر آ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حضرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسہ کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے. وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں. سچی میں میرے شیخ شیخ العرب العظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل کہاں کی ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے ہاتھ میں اپنا ضرر یا نفع یا رزق یا فقر، غنا، عطا، مرض، صحت، عزت، ذلت، موت، حیات وغیرہ نہ سمجھے اور یقین کرے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بس کسی نعمت کی طلب میں بہت رنج نہ اٹھائے اور حرص اور مبالغہ نہ اٹھائے کہ حلال و حرام کا فرق بھی نہ کرے. علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ بس زمین پر پڑا رہے اور تدابیر و قصبے معاش نہ کرے تو وہ جائز ہے. منقول ہے کہ کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، جو کبے کو برا لگتا ہے اور چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اب تعالیٰ اس کی طرف رزق کے لیے مکھی اور چونکی بھیجتے ہیں، کچھ دن میں وہ سیاہ ہونے لگتا ہے، پھر کبا اس کو لے کر پرورش کرتا ہے. اور اسی طرح بہت سے اور واقعات اور مثالیں ہیں. اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ تدبیر نہ کرے، چڑیوں کا باہر نکلنا بھی ایک تدبیر ہے، اسی طرح انسان کے لیے اس کے مناسب تدبیر ہوگی. البتہ بھروسہ تدبیر پر نہ کرے، تدبیر صرف جیت کا پیالہ ہے اور دینے والے حق تعالی شانہو ہیں. یہ مثال ہے پر کے مولد شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، یعنی یہ کہ تدبیر بھی کا پیالہ ہے، دینے والے اللہ تعالی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، سونے کی سنتوں میں سے ہے کہ سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دیں، دروازہ بند کر دیں، چراغ بجھا دیں، مشکیزے کا منہ باندھ دیں، برتن جھانک دیں. عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے. نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے یا بیوی کے ساتھ خوش فہمی کے لیے جاگنے کی اجازت ہے. سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے. سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلاً الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لو، کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کریں، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھیں. سوتے وقت دانی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح کہ زمین سینہ زمین کی طرف اور پیٹ آسمان کی طرف منع ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فی المنام کے بیان میں جاننا چاہیے کہ جس کو بیداری میں یہ شرف نصیب نہیں ہوا اس کے لیے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا سرمایہ تسلی اور فی نفسی ہی ایک نعمت عظمہ دولت کبرا ہے، اور اس سعادت میں اکتساب کو اصلا دخل نہیں، محض موہوب ہے، یعنی یہ صرف کسی وظائف کا بدلہ نہیں سمجھنا چاہیے اس کو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیبہ ہوتی ہے نعمت، یہ سعادت کو دور بازو نیست تانا بخشت خدا بخشندہ۔ ہزاروں کی عمریں اس حسرت میں ختم ہو گئیں، البتہ غالب ہی ہے کہ کثرت درود شریف اور کمال اتباع سنت، اصل چیز تو کمال اتباع سنت ہے کہ درود شریف تو ہے کثرت کے ساتھ، لیکن اتباع سنت نہیں ہے، کام نہیں بنے گا، اصل چیز تو اتباع سنت ہے، اور غلبہ محبت پر اس کا ترتب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو اتباع سنت کرے گا وہ دلیل ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، درود شریف پڑھے گا تو بھی یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن بے کمال اتباع سنت کے کام نہیں بنتا، اس محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، تو اس کا ترتب ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ لازمی اور کلی نہیں، اس لیے اس کے نہ ہونے سے مغموم اور محزون نہ ہونا چاہیے، کہ بعض کے لیے اسی میں حکمت و رحمت ہے۔ عاشق کو رضا محبوب سے کام، خواہ وصل ہو تب بھی اور ہجر ہو تب بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے عاشق کو راضی رہنا چاہیے، زیارت ہو یا نہ ہو۔ لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ بہت ہی خاص اس معاملے میں ہے کہ فرمایا کہ کسی شخص کو عمر بھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، لیکن اس کا فعل خلاف سنت نہیں ہوتا، تقویٰ سے رہتا ہے، تو یہ اس شخص سے افضل ہے جس کو زیارت نصیب ہوئی لیکن اس کے کام خلاف سنت خلاف تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ زیارت کی توفیق بھی نصیب فرمائے، سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے تمام ظاہر و باطن کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے، کامل تقویٰ والی حیات اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، إلى العالمين هم سبكوا مع فرما، تمام مسلمانوں کو معاف فرما، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اب تک جو گناہ خطائیں ہو گئیں اے اللہ بڑے چھوٹے جان کے کیے جانے کیے، اے اللہ جو آپ سے غفلت ہوئی دین سے غفلت ہوئی اے اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دے، اور اے اللہ ہم سب کو اپنا محبوب و مقبول بنا لے، ہم سب کو کامل تقویٰ والی حیات نصیب فرما لے، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اللہ ہم سب کو کامل تقویٰ والی حیات نصیب فرما، ہمارے گھروں میں جنت کا ماحول کر دے، جنت کا نمونہ بنا دے، ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا ہمیں ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ ہم سب کو تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام حقوق العباد کی توفیق عطا فرما، اپنے حق کی بھی توفیق عطا فرما، حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجیے، اور یا ایسے یقین کی خط اختیار ہم سب کو عطا فرما لیجیے، اے اللہ محض اپنے فضل کا فضل و کرم سے ہم سب کو بلا استحقاق اور یا ایسے یقین کی خط اختیار عطا فرما دیجیے، اور یا ایسے یقین کے جیسے اعمال نصیب فرما دیجیے، تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستنر عطا فرما دیجیے، روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دیجیے، اور اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ کو نیک صالح اللہ والے محبت والے اخلاق والے رشتے عطا فرما دیجیے، پرسر روزگار رشتے عطا فرما دیجیے، اللہ جس کے روزگار میں تنگی ہے اللہ اس کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، فراخی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، برکت عطا فرما، تمام مسلمانوں کو خوشحالی اور برکت عطا فرما، اور جس کی جو بھی جائز حاجت ہے دل میں اے اللہ علم الغیب ہے اے اللہ اس کی حاجت کو خدا نے غیب سے پورا فرما، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، کتنے مظلوم ہیں اللہ دشمنوں کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی غیب سے مدد و نصرت فرما، اور اللہ دشمنوں کو یا تو ہدایت عطا فرما، ورنہ اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے، ان کا بہتراک عذاب نازل کر دے، ان کو ان کی معیشت کو برباد کر دے، ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے، اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، ہمیشہ کے لیے شکست خوردہ کر دے، اے اللہ شامت عمل ہماری ہے، کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو, میرے گھر والوں کو بھی اے اللہ دین کی دولت سے نوازش فرما دے, کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دے, کامل اتباع سنت نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.